الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي جعله رحمة للعالمين وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا على عترته وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم كان شره مستطيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم اے رسول یقیناً ہم نے آپ پر لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل کی ہے تو جس نے اس کی ہدایت کو قبول کیا مان لیا تسلیم کر لیا تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا اور جو گمراہ ہوا یعنی اس کی ہدایت کو قبول نہ کیا پتہ چلنے کے بعد سن لینے کے بعد تو اس گمراہی کا نقصان بھی صرف اسی کو ہوگا اور اے رسول تو ایسے لوگوں کا وکیل نہیں ہے صلوات پڑھیے ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں ہدایت اور گمراہی کا نظام اللہ نے بڑی اچھی طرح سمجھایا ہے لفظ ہدایت اور ضلال جسے ہم گمراہی کہتے ہیں ان کا نظام کیا ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے لوگ سیدھے راستے پر کب آتے ہیں اور لوگ سیدھے راستے کو جان بوجھ کر بھی کیوں چھوڑ دیتے ہیں اس کا جتنا بہترین بیان اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کائنات میں اور کہیں نہیں ملتا نہ مل سکتا ہے اس لیے کہ جس نے ہدایت لینی ہے اور جس نے گمراہ ہونا ہے اس کا خالق بھی وہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کتاب کی جب سے یہ نازل ہوئی سینکڑوں تفاسیر لکھی جا چکی, اور قیامت آنے تک پتہ نہیں کتنی اور تفاسیر لکھی جائیں گی, لیکن نہ پہلی تفسیروں میں سے کوئی اور نہ قیامت تک لکھی جانے والی تفسیروں میں سے کوئی اس تفسیر کا مقابلہ کر سکتی ہے جو حسین نے اپنے خون سے کربلا میں لکھی ہے. اس دنیا کی کوئی تفسیر, اس دنیا کا کوئی عالم اللہ کی کتاب کے پیغام کو اس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں پہنچا سکتا جس طرح نواسا رسول نے کربلا میں پہنچایا. کوئی تفسیر لکھنے والا پیغام قرآن کو اس طرح زندہ نہیں کر سکتا جس طرح سالار شہداء نے قرآن کے پیغام کو کربلا سے زندہ کیا ہے. رمز قرآن از حسین آموختیم, قرآن کا راز ہم نے, یہ ان کے الفاظ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کا خواب دیکھا تھا کہتے ہیں. رمز قرآن از حسین آموختیم, ز آتش او شعلہا اندوختیم. قرآن کے راز یعنی قرآن کی تفسیر, قرآن کے اشارے ہم نے حسین سے جانے ہیں, ورنہ قرآن کے پیغام کو خراب کر دیا جاتا. اور جو آگ حسین نے کربلا میں جلائی تھی آج تک اپنے دلوں میں ایمان کی آگ روشن کرنے کے لیے ہم اسی سے شعلے لیتے ہیں. اتنی دائمی تپش ہے اس کی. اور حدیث بھی ہے کہ حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا ہے ہم میں سے ہر ایک نے زندگی میں بہت سارے غم دیکھے, اپنے پیاروں کو اپنے سامنے دنیا سے جاتا دیکھا ہے, روتے بھی ہوں گے, گریا بھی کرتے ہوں گے, یاد بھی رکھتے ہوں گے, لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی یاد ہمیں نہیں رلاتی. لیکن حسین کی یاد میں اللہ نے وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ جیسے قرآن کو بار بار پڑھا جائے ہر بار نیا لگتا ہے, اسی طرح کربلا کا قیامت تک تذکرہ کیا جائے کربلا تازہ رہے گی. کربلا کو مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹتے رہیں گے, کربلا زندہ ہے اس لیے کہ دین اسلام کو اللہ نے اب حسین کے نام سے جوڑ دیا, لہذا کربلا نہیں مر سکتا, نام حسین کبھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے. ابھی جو اشعار پڑھے گئے کل بھی مجلس سے پہلے جو شعر پڑھے گئے تھے سن کے دل سے دعا نکل رہی تھی جس کا یہ کلام ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام لکھتے وقت اس کے دل میں درد حسین موجود تھا. ایک نقطے پر توجہ فرمائیے گا پھر میں ہدایت و گمراہی کے معنی کی طرف آتا ہوں اور قرآن میں اسے کس طرح بیان کیا گیا ہے. بس ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور توجہ چاہوں گا. ہماری دعاؤں میں ایک دعا ہوتی ہے، ممبر سے یہ دعا کی جاتی ہے مجلس میں آنے والوں کے لیے، اور کہا جاتا ہے خدا آپ کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے. بہت پاک دعا ہے. دنیا میں بھی کامیابی اور سکون کا پیغام ہے، اور اگر واقعاً غم حسین ہمیں عطا ہو جائے اپنی روح کے ساتھ تو آخرت میں بھی کامیابی کا اعلان ہے. لیکن اس غم حسین اس لفظ کے معنی پر توجہ کیجئے گا. میں ایک چیز پر تاکید کرنے کی بہت کوشش کیا کرتا ہوں، اور وہ ہے لفظوں کا حقیقی اور اصل معنی. اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو جو لفظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں استعمال کیے، سب سے پہلے اس بات پر زور ہونا چاہیے کہ ان کا دقیق معنی سمجھے، کیونکہ انہی لفظوں سے پیغام آیا ہے. اگر لفظ کا معنی کچھ اور آئے، لفظ قرآن کا لفظ سنے معنی کچھ اور آئے ذہن میں، تو اگلی ساری فکر گمراہ ہو جائے گی. اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو اگلی ساری دیوار ٹیڑھی استوار ہوگی، ٹیڑی بن جائے گی. غم حسین سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا. ایک تو وہ غم ہے کہ جو کربلا کے مصائب کے بعد شروع ہوتا ہے، ایک وہ غم ہے کہ جب واقعہ کربلا پیش آ چکا اور جو اس دن مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، اور اس دن جس درندگی کا مظاہرہ کیا ان درندوں نے، اور جو ستم توڑے آل رسول پر، ایک غم کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. اور یہ غم ہر اس دل میں ہے جس کو حسین سے پیار ہے، جس کو حسین کے نانا سے پیار ہے. ظاہر ہے کوئی نسبت ہو تو ہی غم کا احساس ہوتا ہے. اس شہر کراچی میں روزانہ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں، لیکن ہم کب روتے ہیں؟ جب کوئی ایسا فوت ہو جس سے ہمیں نسبت ہو، ورنہ نہیں روتے. سنتے ہیں لیکن روتے نہیں ہیں، اثر بھی نہیں ہوتا. تو نواسا رسول کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے، جس کی کوئی نسبت ہے حسین کے ساتھ اسے حسین پر گریہ بھی آتا ہے، اور جس کی نسبت کوئی نہیں ہے حسین کے ساتھ اسے نہ صرف گریہ نہیں آتا، وہ اس غم کو روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے. بس عرض کیا کہ ایک غم وہ ہے جو کربلا کے بعد جس کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن عزیزان محترم، اس سے بھی بڑا غم، اس سے بڑا حزن، اس سے بڑا غم، اس سے بڑی تکلیف، اس سے بڑی مصیبت وہ تھی جس نے حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. توجہ فرمائیے گا، یہ غم وہی غم ہے جس نے حسین کے نانا سے مکہ چھڑوایا تھا. یہ درد وہی درد تھا جس کے لیے ایک دفعہ علی مرتضیٰ نے مدینہ چھوڑ کر کوفے کا رخ کیا. اور پھر یہی غم تھا کہ جس نے حسین کو اپنے نانے کا روزہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. کربلا کے بعد والا غم اور کربلا کے پہلے والا غم اگر آپس میں نہ جڑے تو کام خراب ہو جاتا. ہم اپنی توجہ بعد والے غم پہ رکھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں حسین پر، لیکن جو حسین کا درد تھا وہ بہت کم دلوں میں آتا ہے. کربلا میں بدن حسین زخمی ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے روح حسین کو زخمی کر دیا گیا تھا. ہم جہاں حسین کے بدن پر لگنے والے زخموں کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، ان زخموں کے بارے میں بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جو حسین کی روح کو لگے ہوئے تھے۔ ایک پیاس وہ تھی کہ جو پانی سے بجھتی تھی، اور اس سے بڑی اور عظیم پیاس وہ تھی کہ جس کے لیے حسین لبیک سننا چاہتے تھے، لیکن لبیک کہنے والے موجود نہیں تھے۔ جب تک ان کو جوڑا نہ جائے، جب تک بدن کے اندر روح کو داخل نہ کر دیا جائے، تو بغیر روح کے بدن کام کا نہیں رہتا۔ اگر دین کے بدن سے روح نکال دی جائے تو دین دور بھاگنے کی چیز بن جاتا ہے۔ اگر عبادت کرنے والا روح عبادت سے عاری ہو تو اس کی عبادت لوگوں کے لیے قابل نفرت بن جاتی ہے کہ یہ کیسی عبادت ہے کہ جس کو برائی سے نہیں روک رہی، یہ کیسی نماز ہے جو اس کو برائی سے نہیں روکتی۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ فمن اہتدا، جس نے قرآن کی ہدایت کو قبول کر لیا۔ اہتدا یعنی ہدایت کو قبول کرنا، جب بتایا جائے مان لینا۔ ہدایت کا معنی کیا ہے قرآن میں؟ ہدایت کا سادہ معنی ہے رہنمائی۔ توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، بہت ہی سادہ کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن میں لفظ ہدایت کی بہت تکرار ہے، چونکہ ہے ہی ہدایت کی کتاب، تو لفظ ہدایت کی تکرار بہت زیادہ ہے۔ اصل معنی ہے اس کا رہنمائی کرنا کسی کی، اور رہنمائی بھی ہر رہنمائی نہیں۔ رہنمائی یعنی راستہ دکھانا، تو راستہ تو غلط بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ ہدایت اس رہنمائی کو کہتے ہیں جس میں ہدایت کرنے والے کا لطف اور احسان شامل ہو۔ ہدل للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی اللہ کا لطف و احسان شامل ہے اس رہنمائی میں جو اس نے فرمائی ہے قرآن میں۔ اس معنی کو، اس بنیادی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، چار شکلیں ہیں جن چار شکلوں میں لفظ ہدایت قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے پہلی شکل ہدایت کی ہر انسان کو ملی ہے، توجہ فرمائیے گا، ہر انسان کو ملی ہے۔ یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو انبیاء لائے، یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو قرآن لایا ہے، یہ اس سے پہلے درجے کی ہدایت ہے۔ اگر یہ پہلی نہ ہو تو پھر دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ پہلی میں نے عرض کیا کہ ہر انسان کو اللہ نے عطا کی ہے، اس کا نام ہے عقل۔ اس پہلی ہدایت کا نام کیا ہے؟ عقل۔ لہذا جب دوسری ہدایت آتی ہے تو وہ بار بار کہتی ہے تم عقل نہیں رکھتے۔ پہلی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ یہ میں نے بات کی ہے، اب جو میں نے تمہیں پہلی ہدایت کی تھی اس کے نور میں اس کو دیکھو۔ لیکن اس کے نور کو اپنی خواہشات سے آلودہ کیے بغیر، ورنہ وہ جو تمہیں ہدایت کرنے کی چیز میں نے عطا کی ہے تم اسی کو غلط استعمال کر کے گمراہی کی طرف چلے جاؤ۔ عقل ایک قوت کا نام ہے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے، اور اللہ نے ہدایت، دوسری ہدایت بھی اسی کے لیے رکھی ہے جس کے پاس عقل موجود ہو۔ لیکن اس عقل کے لینے یا نہ لینے میں کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، ہر انسان کے اندر رکھ کے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ البتہ ایک قدم اور آگے ہے یہ ہدایت کا معنی، کہ اس کی طرف صرف اشارہ کروں گا، کیونکہ اگر اس پر بات کی جائے تو اس پر بات کرنا، قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ اتنے ہی اور آ جائیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے نہ فقط انسان کی بلکہ اس کائنات کے ہر ذرے کی، ہر چیز کی ہدایت کی ہے. ذرا غور کیجئے گا. اور یہ اسی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ یہ چھت ہمارے سروں پر قائم ہے، نیچے نہیں گرتی. اللہ نے کچھ چیزیں سکھا دی ہیں اس میٹیریل کو، اس مادے کو کہ جو اس چھت کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے. یہ وہ ہدایت ہے جس کی وجہ سے جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو اللہ نے پانی کے اندر وہ ہدایت رکھ دی ہے، وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ وہ ہمارے بدن کے اندر جا کر ہماری پیاس کو بجھا دیتا ہے. قرآن کے لفظوں میں ہر چیز کو اللہ نے ہدایت کی ہے. اور توجہ فرمائیے گا، اسی ہدایت کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام منظم ہے. اور آج کے سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال، شاید سب سے بڑا سوال، کائنات کا منظم ہونا ہے کہ یہ نظم کہاں سے وجود میں آیا. ہر چیز اپنی ڈیوٹی کیوں ادا کرتی ہے؟ گویا اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. آپ کی زبان کھانے کو چکھتی ہے، آپ کہتے ہیں بہت مزیدار ہے. سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، یہ بتا دیا کہ ہماری زبان کے اوپر کچھ ٹیسٹ بڈز لگے ہوتے ہیں، کچھ سیل ایسے ہوتے ہیں جو دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے. لیکن یہ احساس کس نے رکھا ہے اس کے اندر؟ اس کا جواب کسی سائنسدان کے پاس نہیں. ایک انسان اپنے بچے کو دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے دیکھے، یا ہزاروں میل دور بیٹھا ہو، اس کی آواز سنے فون پر، اس کے اندر رکھا ہوا دل مچلنے لگتا ہے. اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. اس کا جواب فقط اس کے پاس ہے جس نے خلق کیا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے سوال کیا تو وہ سوال یہ تھا، قال من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا اور ہارون کا یہ رب کون ہے جو میرے مقابلے میں، جسے تم، جس کی تم تبلیغ کر رہے ہو، جس کا تم پروپیگنڈا کر رہے ہو، یہ رب کون ہے مجھے بتاؤ. تو حضرت موسیٰ نے وہ جواب دیا کہ جس کا، جس جواب کو چونکہ قرآن سے نہیں لیا تو پھر ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں. ایک مصیبت ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں پر جو فضا حاکم ہے وہ ہے مائنس اللہ فضا. اللہ کو نکال کر کائنات کو سمجھنا. اور یہ کائنات پوری اس وقت تک سمجھ آ ہی نہیں سکتی جب تک اس کو خالق کے ساتھ رکھ کے نہ سمجھا جائے. البتہ میں نے عرض کیا کہ یہ باب، سائنس کا باب، اس میں مسلمانوں نے جو کیا ہے اس میں سے بس اتنا ہی ہے کہ بزرگوں کو یاد کرو اور واہ واہ کرو اور خود کچھ نہ کرو. کہو فلان سائنسدان بھی ہمارا بڑا تھا، فلان کام بھی ہمارے امام نے شروع کرایا، فلان کام بھی یہ کرایا، تم کیا ہو؟ ہم صرف انگریز کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے. یہ اس کا خلاصہ ہے. یہ بھی سزا ہے اللہ کی، یہ بھی سزا ہے اس دین کی روح کو ترک کر دینے کی، یہ بھی سزا ہے دن بھر گناہ کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کے یہ سمجھنے کی کہ اب اللہ نے میرے سارے معاف کر دیے، اب کل میں دوبارہ سے شروع کروں گا. اس طرح دین کو توڑ موڑ کر پیش کرنا یہ اس کی سزا ہے. کیونکہ اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی پیمان نہیں باندھا ہوا کہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، باقیوں کو نہیں چھوڑوں گا. اگر کوئی ایسا پیمان سمجھتا بھی ہے کہ اللہ نے کسی کے ساتھ رکھا ہے تو دھوکے میں ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، قرآن سوال پوچھتا ہے، سورہ قلم کے اندر یہ آیت ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ یہاں پہ لفظ مسلم کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ مجرم کے مقابلے میں۔ قرآن جب کسی لفظ کو مقابلے میں استعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ جو مومن ہے بھلا فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم نے معجزہ دکھایا آج کے دور میں، ہم نے اکٹھے کر کے دکھا دیے، فاسق بھی مومن بھی دونوں ایک ہی فرد میں اکٹھے کر دیتے ہیں، پھر اس فاسق کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں تو مومن ہوں، اپنے امراض کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اور دھڑلے کے ساتھ کرتا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو، مسلم کا معنی کیا ہے؟ معنی کی بات آ گئی، مسلم کا معنی قرآن کی آیت نے بیان کیا ہے، حضرت ابراہیم سے خطاب کیا، پہلے پارے میں یہ آیت موجود ہے، اذ قال له ربه اسلم، یہ مسلم اسی اسلم سے نکلا ہے، اسی سے اسلام نکلا ہے، کہ جب ابراہیم سے اس کے پروردگار نے کہا جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا بس میں جھک گیا اپنے پروردگار کے سامنے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، مسلمانوں خبردار یہ مرض تم میں نہ آ جائے، تمہارے سامنے یہود موجود ہیں، تمہارے سامنے نصارہ موجود ہیں، مسیح موجود ہیں، ان کا ایک غلط عقیدہ ہے، یہ ایک دھوکے میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ یہودی ہو، سوائے یہودی نام جس کا ہو اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مسیحی بھی یہی کہتے ہیں کہ سوائے مسیحیوں کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور اللہ فرماتا ہے تل کا امانی یوں، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یہ ان کی آرزو ہے جو اب ان کا عقیدہ بن چکی ہے۔ انہوں نے اس جھوٹ کو اتنا تکرار کیا ہے کہ اب خود اس کو باور کر لیا ہے، اور خدا کی پناہ انسان کی اس حالت سے کہ آغاز میں اسے پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے لیکن اتنی تکرار کرے کہ بعد میں خود بھی باور کر لے کہ یہی سچ ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہو اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ بلا، خبردار، غلط بات ہے یہ۔ من اسلم وجہہ للہ، پھر وہی اسلام، وہی اسلم، وہی اسلم تو، وہی مسلم، من اسلم وجہہ للہ، جس کے سامنے اللہ کا حکم آیا، جس کے سامنے اللہ کی طرف سے نصیحت آئی اور اس نے چاہے جی چاہتا تھا چاہے نہیں چاہتا تھا، چاہے لذتیں چھوڑنی پڑ رہی تھی، اس نے سن کے سر کو جھکا دیا، وہو محسن، اور اس کے عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گئے، فلہو اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو یہ وہ شخص ہے جس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ کیوں قرآن کے مفاہیم ہم نہیں سیکھتے جبکہ کائنات کے بہترین استادوں نے ہم سے تاکید کی کہ اگر دین کی فکر، دینی فکر کی عمارت بنانا چاہتے ہو تو بنیاد میں اللہ کی کتاب رکھو، تب یہ عمارت سیدھی بنے گی، ورنہ کہیں تمہارا حشر بھی عیسیٰ کی قوم کی طرح نہ ہو کہ اللہ پر بہتان باندھنے لگو۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو، یعنی ان لوگوں کو کہ جن کے پاس جب ہمارا حکم آتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، سرکشی نہیں کرتے، کیا ہم ان کو اس طرح وہ مقام دیں گے کل مجرمین جیسے مجرموں کے ساتھ سلوک کریں گے؟ ما لکم تمہیں کیا ہے، کیف تحکمون کیسے فیصلے کرتے ہو، ام لکم کتاب فیہ تدرسون تمہارے پاس اس اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جہاں سے یہ درس پڑھ کے آتے ہو کہ قیامت کے دن سر جھکانے والے اور سرکشی کرنے والے اللہ برابر کر دے گا؟ ما لکم تمہیں کیا ہے، کیف تحکمون کیسے حکم کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ کیا تم نے اللہ سے کوئی قسمیں اٹھوائی ہوئی ہیں، اللہ نے قسم کھا لی ہے تمہیں نہیں پکڑے گا، سلہم اے رسول ان سے پوچھ، یہ مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، قرآن فقط مکہ والوں کے لیے نہیں تھا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر یوں ہوتا، اگر مسئلہ یوں ہوتا کہ قرآن کی کوئی آیت کسی شخص کے بارے میں یا کسی قوم کے بارے میں اترتی اور اس شخص کے مرنے سے یا اس قوم کے مر جانے سے وہ آیت ختم ہو جاتی، اس آیت کا زمانہ ختم ہو جاتا، تو سارا کا سارا قرآن ختم ہو گیا ہوتا، لیکن جس طرح سورج اور چاند ہر روز طلوع کرتے ہیں اسی طرح اللہ کی کتاب کی ہر آیت ہر روز نیا طلوع کرتی ہے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اسی طرح نور افشانی کرتی ہے جس طرح سورج اور چاند نور افشانی کرتے ہیں، اس لیے کہ اب اللہ نے اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں بھیجنی، اس لیے مولا حسین سمجھانا چاہتے ہیں آخری شب میں بھی کہ حسین قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، امام حسین کے ثواب میں کوئی کمی تھی؟ جو ہم ثواب لیتے ہیں تلاوتوں سے، امام حسین کا ثواب کم تھا؟ میرے اور آپ کے لیے پیغام چھوڑا امام، یہ وہ غم ہے کہ جس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، یہ وہ غم ہے، اس غم کی طرف بھی توجہ، اس غم سے اس غم کو جوڑ لیں، اس غم کو اس غم سے جدا کرنا بدن کو روح سے جدا کرنے کے مترادف ہے، عزاداری پر اعتراض ہوتے ہیں، اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ اعتراض اس لیے ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ماتم بھی کرتا ہے لیکن پھر فسق و فجور کیوں کرتا ہے، ذرا تصور کیجئے، اللہ نے انسان کو تصور کی بڑی طاقت دی ہے، انسان خلق کر لیتا ہے اپنے دماغ میں چیزوں کو، ٹھیک ہے نا، اپنے دماغ کے اندر آپ جسے چاہے خلق کر لیں، اللہ نے، انسان اللہ کا نائب ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اپنی صفات کا عکس رکھا ہے، انسان بہت زیادہ پوٹینشیل رکھا ہے، انسان اتنا بڑا مقام دیا ہے اللہ نے انسان کو کہ فرشتوں نے بھی سوال کیا تو منع کر دیا، کہا جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، وہ انسان کر سکتا، تمہیں میں نے بنایا ہی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ کچھ رکھا ہی نہیں ہے کہ تم وہ کر سکو جو انسان کرے گا، تم نہیں کر سکتے، ایک صلوات پڑھیے محمد والا، تصور کیجئے گا، تصور کیجئے گا، میں نے عرض کیا اعتراضات ہوتے ہیں عزاداری پر، آپ تصور کریں جتنے شہروں میں جلوس نکلتے ہیں، جہاں پر جلوس ختم ہو، جہاں پر جلوس ختم ہو وہاں پر سارے جلوس میں شرکت کرنے والے حسین سے عہد کریں، وہاں رک جائیں، ایک ممبر پہ چلا جائے اور وہ بولے اور دوسرے تکرار کرے اور حسین سے بیعت کرے، حسین کے سامنے حلف اٹھائیں کہ مولا حسین ہم وعدہ کرتے ہیں ہم حرام نہیں کھائیں گے. کوئی اعتراض کرے گا آزاداری پر؟ آ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں اے مولا حسین، اے مظلوم، تیری بہن سے وعدہ کرتے ہیں، تیرے علی اکبر سے وعدہ کرتے ہیں، تیرے علی اصغر سے وعدہ کرتے ہیں، وہ ظلم جو تو نے برداشت کیے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، وہ درد جو تیرے سینے میں لہریں اٹھا رہا تھا، اس درد سے وعدہ کرتے ہیں. جن کاموں سے تیرے خالق نے منع کیا ہے ہم وہ کام نہیں کریں گے. بہہ جائیں گے اعتراض کرنے والے. سینوں کے اندر سے دل آ کر انہی صفوں میں شامل ہو جائے گی. ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمیں حسین کے سامنے شرمندہ ہونا چاہیے، ہمیں علی کی بیٹی کے سامنے احساس سے شرمندگی کرنا چاہیے. کیونکہ انسان تب تک گناہ سے نجات نہیں پاتا جب تک اسے اپنے گناہ پہ شرم نہ آئے اور اپنے گناہ کا اقرار نہ کر لے. اللہ کا سب سے عظیم دین اسلام ہے، اور اسلام کی اصل شکل وہی ہے جس کی تفسیر کربلا میں ہوئی ہے. اور کربلا والوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ توقع کن سے ہے؟ وہی کہ جو کربلا کا نام لیتے ہیں. اس غم کو اس غم سے جو حسین کے دل میں تھا جوڑ دے. کیا غم تھا؟ میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کی حدود کو پھلانگا جا رہا ہے؟ ایسے میں ایک مومن کو موت کی تمنا کرنی چاہیے، ایک مومن کو موت کی تمنا کرنا چاہیے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو سر جھکانے والوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ قوم یہود کا بہت تذکرہ ہے قرآن میں، چونکہ انہوں نے بہت خرابیاں کی. ایک اور آیت کی طرف جو میرے ذہن میں آئی ہے اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک اور عقیدہ تھا قوم یہود کا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. یہودی کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں گئے، اول تو جائیں گے نہیں کیونکہ قرآن نے وہ بھی بتایا ہوا، کہتے تھے جنت صرف ہمارے لیے. اور قرآن نے بڑا خوبصورت حملہ کیا ہوا، اور جس نے چیک کرنا ہو کہ جنت صرف اس کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ ٹیسٹ ہے. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ عند اللہ من دون الناس فتمنوا الموت. اگر تم یہ کہتے ہو، اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ جنت خالصتاً تمہارے لیے اور کسی لوگوں میں سے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو پھر ذرا موت کی تمنا، چونکہ مر کے جنت میں جانا ہے. اور جنت میں کتنی نعمتیں، جنت میں تو کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کاروبار کا گھاٹا نہیں، کوئی تعویذ گنڈا نہیں، کوئی میاں بیوی کی لڑائی نہیں، کوئی بچوں کی نافرمانی نہیں، کوئی فرقے بازی نہیں، سب مصیبتوں سے چھٹکارا ہے. تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ جب دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں اور تم اسے نہ روک سکو، اس حالت کو دیکھ کر مومن کو چاہیے کہ موت کی تمنا کرے کہ کہیں میں بھی اس طوفان میں اپنا دین ضائع نہ کر بیٹھوں، کہیں میں بھی اس طوفان میں بہہ نہ جاؤں. فرمایا چیک کرو. پھر خود ہی فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. اے رسول میں بتاتا ہوں، ان کو میں نے خلق کیا، انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں
جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اعمال انجام دیے ہیں یہ ابداً موت کی تمنا نہیں کریں گے,
ان کا مرنے کا دل ہی نہیں کرتا, اس لیے کہ خرابیاں کر چکے, اس لیے کہ دنیا سے ان کے دل چپک چکے, نہیں چھوڑ سکتے اس کو. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات,
ہمیں چند گنتی کے چند دن جہنم کی آگ چھوئے گی اور بس.
قل, اے رسول ان سے پوچھئے, اتخذتم عند اللہ عہدا, تم میں سے کسی نے اللہ سے عہد لیا ہے
کہ اگر تم گئے بھی تو کچھ عرصہ رہو گے, اول تو جائیں گے نہیں, اور کہتے ہیں اگر چلے بھی گئے, جو بہت گندے ہوئے, چلے بھی گئے تو کچھ عرصہ رہ کے واپس آ جائیں گے. انہیں گارنٹی ہے کہ ان کی حرکتوں نے ان کے دلوں کے اندر سے ایمان کو ضائع نہیں کیا. گناہ انسان کے ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے اور ایمان کے زائل ہو جانے کا باعث بھی بن جاتا ہے. ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے, ایمان کا تعلق قلب سے ہے. ہو سکتا ہے انسان رٹ لگائے, صبح و شام رٹ لگائے, لیکن اندر سے خالی ہو.
اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ,
تم نے اللہ سے عہد لیا کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا.
ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون,
یا تم اللہ پر وہ باتیں گھڑ رہے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے.
پھر ایک دوسری جگہ پر بتایا کہ یہ غلط عقیدہ کہاں سے آیا ہے.
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, اے رسول تو نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا تھا. یدعون الی کتاب اللہ, انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے تمہارے اختلافات کا,
تو یہ پشت کر لیتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف سے کیونکہ ان کی مرضیوں کے خلاف فیصلے نظر آتے ہیں. جھگڑا سارا یہی یاد رکھیے, کربلا میں بھی ایک طرف اپنی مرضی والے تھے, ایک طرف اللہ کی مرضی والے تھے,
سارا جھگڑا یہی پر ہے. سب سے بڑا بت میرے اور آپ کے اندر بیٹھا ہے جو اکڑ جاتا ہے,
تو کہتا ہے میں نہیں مانتا,
جو تاویلیں کرتا ہے, جو کہتا ہے بعد میں توبہ کر لوں گا, جو کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے, جو مرضی کر لو بخش دے گا,
یہ سب ہمارے اندر بیٹھا ہوا کرواتا ہے.
ان سے کہا جاتا ہے او کتاب تمہارے لیے فیصلہ کرے, نہیں مانتے, کتاب کی بات نہیں مانتے.
فرمایا جانتے ہو کہ یہ کیوں کتاب کی بات نہیں مانتے,
اللہ کی کتاب سے بڑی کیا چیز ہے, یہ اس کی بھی نہیں مانتے. سبب بتاتا ہوں, سبب یہ ہے کہ انہوں نے غلط سوچ پال لی اپنے دماغوں میں.
ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات,
یہ ان کے مرض کا سبب اور جڑ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم جتنی بھی خرابیاں کر لیں ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو کچھ دنوں کے بعد واپس آ جائیں,
لہذا اللہ کی کتاب کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں,
چھوٹا مرض نہیں.
پھر فرمایا وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون,
اور جو یہ دین میں افترا کرتے تھے, افترا یعنی جھوٹ, جو یہ دین میں الٹ پلٹ کر کے اپنی مرضی سے باتیں ایڈ کرتے تھے اس نے انہیں دھوکہ دے دیا.
بازگشت ضروری ہے,
پلٹنا ضروری ہے, کس کی طرف؟ قرآن مجید کی طرف.
آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں, ایسی باتوں پہ واہ واہ والی کم ہی ہوتی ہیں.
محمد علی محمد صلوات
اللہ.
لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک طالب علم نہ بتائے تو ماشاءاللہ ویسے تو یعنی بے شمار محافل ہوتی ہیں کہ جہاں پر شاید ایک لفظ بھی نصیحت کا بعض اوقات نہ بولا جاتا, وہاں سے تھک کے اٹھتے ہیں, تھک کے یعنی پہلے داد دے دے کر اور پھر رو رو کر تھک کے اٹھتے ہیں, لیکن زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
حسین منتظر ہی رہ جاتے ہیں کہ ادھر سے کوئی ٹھیک ہو کے اٹھے گا, ادھر سے کوئی دل سے مجھ سے شرمندہ ہو کے اٹھے گا, انتظار میں رہ جاتے ہیں. اللہ نے عقل عطا کیا انسان کو, خداوند عالم نے دل عطا کیا, اور آپ کو تو بڑی نعمت دی, آپ کے دلوں میں حسین کا پیار رکھا ہے, نام حسین سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کوئی چیز جو آڑ ہے, کوئی چیز جو آڑ بنی ہوئی, اس کو اکھاڑ کے پھینک دے. جتنا بھی پیار ہے اس آڑ سے, اس رکاوٹ سے جتنا بھی پیار ہے, آج نہیں تو کل اس نے جانا ہی جانا ہے آپ کے ہاتھ سے. اس کا نام مال ہو, اس کا نام اولاد ہو, اس کا نام بیوی ہو, اس کا نام شوہر ہو, اس کا نام عہدہ ہو, اس کا نام معاشرے کی عزت ہو, سب نے جانا ہے. اور ہم سب نے خالی ہاتھ پیش ہونا ہے اپنے خالق کی بارگاہ. ہم سے پوچھا جائے گا, تمہیں تو میں نے دوسروں سے زیادہ عطا کیا تھا. دنیا میں کتنی قومیں تھیں کہ جن کو یہ محفلیں نصیب ہوتی ہیں, دنیا کے کتنے افراد تھے جن کو میں نے حسین جیسا استاد دیا ہو, تمہیں حسین نہ سکھا سکا, تمہیں کربلا نہ سکھا سکی, تو تمہیں کون سکھاتا ہے؟ جیسے قرآن کہتا ہے نا, چند آیات کا تذکرہ کر کے پھر فرماتا ہے, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اے رسول اس قرآن کے بعد پھر اور کون سی بات کے انتظار میں ہے کہ وہ ان کی اصلاح کرے؟ اگر اس قرآن کو نہیں مانتے تو اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو اسی قرآن سے جڑا ہوا ہے حسین. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, خداوند عالم کہے گا جس کو حسین نہ سکھا سکا اس کو پھر کون سکھائے گا؟ جس کو کربلا جس کے دل کو نہ لرزا سکی, کون سا زلزلہ اس کے دل کو لرزائے گا؟ حسین کا کربلا میں ہر محبت کو قربان کر دینا, دنیا کو ٹھوکر لگا دینا, نہ فقط حسین, حسین کے سب ساتھی, ان کا دنیا کو ٹھوکر لگا دینا, اپنے رب سے ملاقات کے لیے تڑپنا, جن لوگوں کو یہ نہ سکھا سکا دنیا کو ٹھکرانے کا طریقہ, ان کو پھر کون سکھائے گا؟ ان کو کوئی نہیں سکھا سکتا, ان کو کوئی نہیں سکھا سکتا. لہذا توجہ فرمائیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا پہلا معنی, اس کے بعد بھی دو مجالس ہیں اگرچہ وہ امام بارگاہ بقیۃ اللہ میں ہیں, جو افراد جن کے لیے بہت زحمت نہ ہو تشریف لا سکتے ہیں, تاکہ انشاءاللہ یہ ہدایت و گمراہی والا بہت ساری آیات کی مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. بنیاد کیا ہے؟ البتہ جو بھی بیان کر رہا ہوں اسی سے مربوط ہے. قرآن کی آیات, میرے مولا کا فرمان ہے, اللہ کی کتاب کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہوں. ایک آیت پڑھی, بہت ساری آیتوں کے بعد ایک دوسری آیت آئی, اس نے پہلی آیت کی تفسیر کر دی, اس کے معنی کو اور کھول کر بیان کر دی. اور قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کا طریقہ بھی خود قرآن سے, اس کے بعد پھر دوسری چیزیں آتی ہیں. پہلا معنی, وہ ہدایت کہ جو سب کو عطا ہوئی, اس میں میرا آپ کا اختیار نہیں, اللہ نے اندر رکھ کے بھیجی ہے, اور یہ بہت عظیم نعمت ہے. آج کل کے زمانے کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ سب آشنا ہیں آج اس سے, کچھ عرصہ پہلے یوں نہیں تھا. ایک دفعہ ہے آپ نئے گئے کسی شہر میں, اور آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھائی مجھے اس شہر میں بہت ساری جگہوں پہ کام ہے لیکن میں راستوں سے ناآشنا ہوں, تو پہلا مجھے فلان جگہ پہ جانا ہے, فلان جگہ پہ کام ہے, تو مجھے اس کا راستہ بتاؤ. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کو راستہ بتا دے اس جگہ پہ جانے کا, یہ بھی اس کا احسان ہے. اور ایک دفعہ وہ بندہ آپ کو کہے اپنا موبائل لاؤ, میں تمہیں ایک ایسی چیز ڈاؤن لوڈ کر کے دیتا ہوں کہ جس جگہ کا نام لکھو گے خود ہی تمہیں راستہ بتا دے گا. آپ کو ایک ایسی چیز دے دی کہ اب آپ کو وہ خود بخود راستے دکھاتی ہے. عقل یہ ہے, دائیں مڑنا ہے, بائیں مڑنا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا, یہ کام ہے عقل کا. کب تک؟ جب تک خواہشات کی زد میں نہ آئے, جب تک رشتہ داریوں کی زد میں نہ آئے, جب تک انا کی زد میں نہ آئے, جب تک کرسی کی زد میں نہ آئے, جب تک پیسے کی زد میں نہ آئے. ہر چیز سے آزاد ہو کر, اسے قرآن کہتا ہے اولو الالباب. الباب جمع ہے لب, لب یعنی خالص عقل. جب عقل خالص ہو جائے تو پھر اپنا کام صحیح کرتی ہے, کہتی ہے کہ اللہ کی بات حق ہے. اگر نہیں بھی سمجھ پا رہے, اتنی بڑی کائنات دیکھو, اگر تمہیں شک ہے خدا کے بارے میں, حسین کی سمجھ بھی بہت کم تھی جس نے اللہ کی خاطر, جس کو تم مانتے ہی نہیں ہو, اگر تم بہت سمجھدار ہو, حسین سے بھی سمجھدار ہو, اگر تم محمد مصطفیٰ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو, اگر تم علی مرتضیٰ سے بھی زیادہ عقل رکھتے ہو, کہ وہ جس کو جھکتے تھے تمہیں ابھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں, تو بھی یہ اتنی بڑی کائنات کم از کم یہ کہتی ہے تمہاری عقل سے کہ احتیاط کرو. ہو سکتا ہے ہو, اگر ہوا تو پکڑے جاؤ گے, پھنس جاؤ گے. اور یہی عقل جو تمہیں کہتی ہے احتیاط کرو, یہی گواہی دے گی اس کی بارگاہ میں. اصول کافی کی پہلی حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے عقل کو خلق کیا تو اس سے کہا میری طرف رخ کر, اس نے رخ کیا. اللہ نے فرمایا پشت کر, اس نے پشت کی. پھر فرمایا میں نے تجھ سے بہترین مخلوق خلق نہیں کی, تجھے ہی میں امر کروں گا, تجھے ہی میں نہیں کروں گا, تجھے ہی میں جزا دوں گا, تجھے ہی میں سزا دوں گا. یعنی جہاں عقل ہوگی, جس کو عقل ملی ہے اسی کے لیے سب ہدایتیں آئی ہیں. دوسری حدیث میں فرمایا, بہت خوبصورت ہے, بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں, کتاب العقل والجہل, اصول کافی کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے. فرمایا آدم کے پاس جبرائیل آئے عقل دین اور حیا لے کر, عقل دین اور حیا لے کر جبرائیل آئے حضرت آدم کے پاس اور فرمایا اے آدم ان تینوں میں سے ایک کو رکھ لو اور دو کو چھوڑ دو. حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا. جبرائیل نے باقی دو سے کہا چلو میرے ساتھ, دونوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جہاں عقل ہو تم دونوں نے وہی رہنا ہے, جہاں عقل نہ ہو وہاں نہ دین رہتا ہے نہ حیا رہتی ہے. کون سی عقل, کون سی عقل؟ اس سے اگلی روایت میں اس عقل کا بھی بتایا. سوال ہوا معصوم سے عقل کیا چیز ہے, فرمایا العقل ما عبد به الرحمن وکسب به الجنان. عقل وہ ہے کہ جو رحمان کی اطاعت کروائے اور نتیجے میں جنت تک پہنچا دے, وہ عقل ہے. باقی سارے سیاحے دیکھیں گے قیامت کے دن کتنے سیاحے تھے, باقی سب کی سمجھداری قیامت کے دن ظاہر ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ عقل رکھنے والے ہو سکتا ہے دنیا میں اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والے ان کو بے وقوف کہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے جیسے یہ حقیقی مومن ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح جھک جاؤ ایمان لے آؤ, تو کہتے ہیں ہم ان سادے بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. بھلا حلال سے گزارا ہوتا ہے آج کی دنیا میں؟ یہ تو بے وقوف ہے. یہ کیسا ڈاکٹر ہے, صرف صحیح دوائی لکھتا ہے, صحیح ٹیسٹ لکھتا ہے, اگر ضرورت ہو تو لکھتا ہے, کوئی بھی چار پانچ اور لکھ دے, کمیشن طے کر لیں لیبورٹری کے ساتھ, آج کی دنیا میں گزارا نہیں ہوتا. یہ سب سیاحے, یہ عقل کہ جو جس کو خواہشات بلیک میل نہ کر سکے, یہ عقل انسان کی ہادی ہے. یہ عقل تھی کہ جس کی شناخت نہ رکھنے کی وجہ سے اس دنیا کے سب سے بڑے عاقل علی مرتضیٰ کو لوگوں نے کہا یہ سادہ ہے, علی سادہ ہے. ابو طالب کا بیٹا ہے تو بہادر لیکن سادہ ہے, وہ چلاک ہے, دوسرا وہ بہت چلاک ہے, بہت تیز ہے, یہ سادہ ہے. اس کا مطلب ہے جو اس قسم کے چلاک ہے وہ اسی کے لشکر میں کھڑے ہیں, جو علی کے مقابلے میں تھا, اور علی والے سادہ ہیں, سادہ نہیں ہیں, سادہ نہیں ہیں. اگر قرآن حق ہے تو پھر قرآن کہتے ہیں الا انہم ہم السفہا, الا یعنی خبردار, خبردار غفلت میں نہ رہنا. جو میرے بندوں کو سادہ سمجھ رہے ہیں یہ خود احمق ہے, انہیں پتہ ہے ان کا کچھ بھی دائمی نہیں ہے, اور اس دائمی سے دل لگا کر جو میرے ثواب کی امید پر جی رہے ہیں انہیں کہتے ہیں سادہ ہے. مولا نے فرمایا اگر تقوی الہی علی کے آڑے نہ ہوتا, اگر اللہ کی مقرر کردہ حدیں علی کو روک نہ لیتی, تو تم دیکھتے کہ علی سے چالاک پورے عرب میں کوئی نہ ہوتا. تم علی کو کہتے ہو سادہ ہے, علی سادہ نہیں ہے, علی امام المتقین ہے, علی کے لیے تقوی آڑے ہے. بات کو میں سمیٹوں, عقل خالص انسان کی ہدایت کرتی, اگر ہدایت نہ کرتی ہوتی, اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی, اور یہ تھوڑی بھی نہیں بہت زیادہ وزن رکھتی ہے عقل انسان کی زندگی میں, اگر نہ ہوتا ایسا تو قرآن بھرا نہ ہوتا اس جملے سے افلا تعقلون, تو تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے, میں نے تمہیں عقل دی ہے, افلا یتفکرون, فکر کیوں نہیں کرتے. عقل کی حرکت کو فکر کا نام دیا جاتا ہے, عقل ایک طاقت ہے, جب یہ حرکت کرتی ہے اسے فکر کہتے ہیں, تفکر کہتے ہیں. افلا یتفکرون, یہ ہدایت کا پہلا معنی ہے. قرآن نے حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا, ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, ہمارا رب اے فرعون وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور پھر ہر چیز کی ہدایت بھی کر دی, ہر چیز کی ہدایت کر دی, یعنی اس کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے پر اللہ کی ہدایت لیے ہوئے. الذی خلق فسوا سبح اسم ربک الاعلی, اپنے اعلی رب کے نام کی تسبیح کر. الذی خلق فسوا, جس نے سب کچھ خلق کیا, اور کیا زبردست خلق کیا, کیا ہموار خلق کیا. والذی قدر فہدا, پھر ہر چیز کے اندازے معین کیے, بیج کو بتایا تو نے کیسے درخت بننا ہے, نطفے کو ایک خون کے قطرے کو سمجھایا تو نے کیسے دیکھنے سننے والا انسان بننا ہے, رحم مادر کو بتایا تو نے کیسے اس کی پرورش کرنی ہے, اور جب دنیا میں آ جائے تو بدن کو سمجھایا تو نے کیسے اس کو غذا دینی ہے, اور اس کو سمجھا دیا, کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی اس نے, اس کو سمجھا دیا کہ جب تجھے غذا کی طلب ہو تو نے کیسے رونا ہے. قدر فہدا, اندازے مقدار معین کی, اور ہر چیز جسے اس نے خلق کیا تھا اس کی رہنمائی بھی کر دی, تو نے کیا کام کرنا ہے دنیا. ساری کائنات پابند ہے اللہ کے حکم کی, مگر جب وہ خود چاہے کسی قانون کو بدلنا, ورنہ ساری کائنات منظم ہے, اس کے سامنے تسلیم ہے, سوائے اس کے جس کو اللہ اپنا نائب کہتا ہے, اسے اختیار دیا, کہا چاہے تو جھک چاہے تو سرکشی کر. ہاں یہ ضرور ہے کہ سرکشی کرے گا تو پھر آنا تو نے میرے پاس واپس, اور اس انسان کی سرکشی کو برا بنا کر دکھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے, اس ذات کے آگے کیسے سر جھکانا ہے یہ بتانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. اور جب یہی پیغام بھولنا شروع کیا امت نے, تو پھر نبی کا نواسہ میدان میں اترا. جب اس پیغام کو بھلانا شروع کر دیا امت نے, علی کو چھوڑ گئے لوگ, کہ جو علی سے امید تھی کہ یہ ملے گا یہ ملے گا, وہ نہیں ملا, علی کو چھوڑ گئے. کچھ کو عہدے چاہیے تھے, عہدے نہ ملے, علی کو چھوڑ گئے. کچھ سے علی نے حساب کتاب مانگا بیت المال کا, دینا نہیں چاہتے تھے, چھوڑ گئے, جا کے دوسرے لشکر میں شامل ہو گئے, علی سے خیانت کی. اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے گوفہ میں کہ حسین کے لیے کوفہ کی فضا سازگار ہے، اگر ان کو بلا لیا جائے تو حسین کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور جب قائم ہو جائے گی تو پھر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملا کرے گا۔ بڑھ چڑھ کے خط لکھے، لیکن پھر جب فضا بدلی تو جنہوں نے خط لکھے تھے وہ اسی حسین کو مارنے کے لیے کربلا میں آ گئے، اسی حسین کو مارنے کے لیے کربلا میں آ گئے۔ بس ایک جملہ فقط آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تبرک کے لیے، حسین کو قرآن سے عشق ہے، اس قدر زیادہ عشق ہے کہ شہادت کے بعد بھی حسین کے سر نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے۔ یہ فقط شیعہ کتابوں کی روایات میں نہیں ہے، کتب اہل سنت میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ صحابی رسول زید ابن ارقم، کوئی ایسا مقام تھا سفر میں، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی تھی، اچانک کانوں میں ایک مانوس آواز پڑی قرآن کی آیت کی تلاوت کی، افحسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے سمجھا ہے کہ وہ غار والے نوجوان ہماری آیات میں سے کوئی عجیب چیز تھے، کوئی عجیب معجزہ تھا وہ؟ زید ابن ارقم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، دیکھا کہ نوک نیزہ پر نواسہ رسول کا سر ہے اور لب ہل رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو میں نے بے اختیار کہا ہاں حسین تو ان سے، تیرا معجزہ ان سے زیادہ عجیب ہے کہف والوں سے، اور تو نے سچ آیت کی تلاوت کی ہے۔ جب یہ آواز علی کی بیٹی کے کانوں پر پڑی، ایک دفعہ اپنے خطبے کو روک لیا، کیونکہ حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کر لو، تو علی کی بیٹی نے خاموشی اختیار کی۔ جب حسین کے سر نے قرآن پڑھنے، قرآن کی تلاوت کو ختم کیا تو بس زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا حسین اگر اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا کی ہے تو ذرا اپنی اس ننھی بیٹی سے بھی دو جملے بول لو، کتنی دیر سے بابا بابا پکارتی ہے، جب بھی اپنے بابا سے ملنے کی خواہش کرتی ہے تو ظالم اسے تماچے مارتے ہیں، اگر اللہ نے یہ اذن دیا ہے آپ کو تو ذرا اپنی بیٹی سکینہ کو، ذرا اس ننھی یتیم بچی کو کچھ تسلی دے دیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو ہر دوسری ہر غیر چیز کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر خالص اپنی اپنے حسین کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ پروردگارہ جو دین کو سمجھ سکیں، جو دین کو اپنے وجود کا حصہ بنا سکیں، پروردگارہ وہ عقلیں اور وہ شعور ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، بالخصوص جن مرحومین کے نام لیے گئے مجلس اعزاز سے پہلے ان کی بخشش و مغفرت فرما، تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کی بخشش فرما، بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما، جن کی خاطر، جن کی نسبت کی خاطر ان کو شہید کیا گیا، پروردگارہ انہی کے ساتھ ان کو محشور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔